أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. واتلو عليهم وابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ مائدہ کے ابتدائی چار رکوعوں کا مطالعہ ہم نے کر لیا. اب جو اگلا رکوع بیان ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر نسل انسانی میں سب سے پہلا قتل جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں. اور یہ بات بھی جان لیجیے کہ قرآن حکیم میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں یہ محض قصہ گوئی نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عبرت اور بہت ساری نصیحتیں جو کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس وقت حسد جس کا شکار یہودی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ایک گویا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حسد جیلسی کی وجہ سے انسان اس گھٹیا عمل تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی وہ قتل کر دے. لہذا انسانی تاریخ میں سب سے پہلا قتل جو ایک انسان نے انسان کا کیا اس کا یہاں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اور مقصد جیسے میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اگر بنو اسماعیل میں سے ہے تو یہ حسد اور تکبر تمہیں اس بات سے مانے نہ ہو کہ تم ان پر ایمان نہ لاؤ. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے حق کے ساتھ یعنی با مقصد. اب یہ دو بیٹے کون تھے, ان کی کیا وضاحت ہے, پوری تفصیل مل جائے گی آپ کو معرف القرآن میں, لیکن میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں. البتہ ایک بات وہاں پہ جو بیان کی گئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نسل انسانی کا پہلا قتل ہے یہ بہرحال ایک عورت کی وجہ سے ہوا. اور اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ دو بیٹے ایک ساتھ, دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. لہٰذا کیونکہ ابھی نسل انسانی آگے بڑھانی تھی لہٰذا شریعت میں یہ حکم تھا کہ ایک ساتھ بیٹے جو بیٹا بیٹی جو پیدے ہوں گے ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا, وہ گویا سگے بھائی کے جو ہے وہ اس میں, سگے بہن بھائی کے جو ہے وہ اس میں آئیں گے. البتہ بعد میں دوسری مرتبہ اگر کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہوں گے تو جو پہلے بیٹا پیدا ہوا تھا اس کی شادی جو ہے وہ دوسری لڑکی سے ہو سکے گی, گویا کراس جو ہے وہ اس طرح ہوگا. تو یہی مسئلہ تھا جو حابیل کی جس سے شادی ہونی تھی جس لڑکی سے, قابیل نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور وہ اس کی سگی بہن تھی اس معنوں میں کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. بہرحال اس وجہ سے یہ صورتحال بنی. آدم علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ بات کی بیان کی کہ بھائی ٹھیک ہے اس صورتحال میں دونوں کے دونوں قربانی پیش کرو, اگر تمہاری قربانی قبول ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے, جس کی قربانی قبول ہو اس کی بات مان لی جائے گی. اور اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی, لہٰذا جس کی قربانی جلا دی گئی راکھ کر دی گئی گویا وہ قبول ہو گئی. لہٰذا حابیل زراعت کرتے تھے, یہ سارا زراعت کا سامان لیا ہے, سبزیاں اور دیگر چیزیں, اور قابیل جو تھا وہ گڈریا تھا اور بھیڑ بکری چلاتا تھا وہ لے آیا. وہ دونوں نے اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی اور اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب جس کی قبول نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ وہ اپنی شکست مان لیتا اور اپنے ارادے کو درست کر لیتا, لیکن اس نے کیا کیا, حسد کی وجہ سے کیونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی لہٰذا میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا. اور یہ تاریخ انسانی میں پہلا قتل ہوا جس کی طرف یہاں اشارہ ہے. بارہ فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, بیان کیجیے آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ با مقصد. اس قربا قربان, جب ان دونوں نے قربانی پیش کی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو ان میں سے ایک ہی قربانی قبول ہو گئی, اللہ پاک نے اس کو پسند فرما لیا یعنی حابیل کی, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, تو اس حسد کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرے بھائی میں اپنے قتل کر دوں گا. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں حابیل کے جو اس نے اپنے بھائی سے کہے, قال انما یتقبل اللہ من المتقین, اے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے, تمہارا ارادہ ہی غلط تھا, تم غلط مقصد کے تحت قربانی دے رہے تھے, اللہ پاک قبول نہیں کرے گا. لہذا حلال نیت ہو, مقصد صحیح ہو اور حلال روزی سے انسان اپنا جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے, قربان کرے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے جائز مقصد کے تحت. تمہارا مقصد ہی جائز نہیں تھا لہٰذا اللہ پاک نے قبول نہیں کی. اور یہ الفاظ واقعہ یہ کہ پھر میں عرض کروں گا گولڈن پرنسپل ہے کہ دنیا میں جو بھی قربانی پیش کی جائے اس میں تقوی اگر ہوگا, اخلاص ہوگا, حلال روزی ہوگی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا, ورنہ اس وقت ہمارے یہاں جو قربانی پیش کی جاتی ہے, بہرحال کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ باتیں آئی جاتی ہیں زبان پر, کہ ایک ایک لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا جو ہے وہ بیل اور گائے خرید کر لاتے ہیں, پورے علاقے والوں کو دکھاتے ہیں جناب کیا بات ہے ہم نے اتنا بڑا بیل ذبح کیا. کوئی حیا کاری اور دکھاوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہرحال وہ ذبح تو ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربانی قبول نہیں ہوتی. اور اکثر و بیشتر اتنے بڑے بڑے جو جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں ان کا مال اکثر و بیشتر حرام کا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے حلال روزی سے انسان اتنے بڑی بڑی قربانی تو نہیں دے سکتا, ایکسیپشن ہوتے ہیں اس میں حلال روزی کمانے والے بھی ہیں, لیکن اکثر و بیشتر سیکر وہ سمبل بن چکا ہے یہ قربانی جو ہمارے ہوتی ہے. اب دو مہینے بعد آئے گی ان شاء اللہ, ڈھائی مہینے بعد تو آپ یہ دیکھیں گے. علامہ اقبال کے اشعار بڑے پیارے ہیں اس حوالے سے, رگوں میں وہ رہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں, دکھاوا ہی دکھاوا ہے, للہیت کے لیے انسان یہ کام نہیں کر رہا. تو قال انما یتقبل اللہ من المتقین, تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی اللہ پاک قربانی تو پیش کرتا ہے متقین سے. لئن بسطت الی یدک, اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے, لتقتل نہیں کہ تم مجھے قتل کر دو, ما انا بباسط یدک الی لاقتل, میں ما انا بباسط یدی الیک لاقتل, میں ہرگز تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ میں تمہیں قتل کروں. تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے تو کر دو, میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالی تمام جان والوں کا رب ہے. انی ارید ان تبو آبی اسمی و اسمک, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ قتل کر کے میرے گناہ بھی اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھا لو, اگر تم مجھے قتل کرو گے ناواز تو میرے گناہ بھی تمہارے سر آئیں گے. فتکون من اصحاب النار, اور تم ہو جاؤ گے پھر آگ والوں میں. وذالک جزاء الظالمین, اور ظالموں کی پھر یہی سزا ہے, تو اس طرح ناحق قتل کرو گے تو ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات سن کر اس کے اثرات تو ہوئے, ظاہری بات ہے حابیل متقی انسان تھے, تو اس نے کچھ دیر سوچا کہ ہاں اس کی بات تو صحیح ہے, لیکن انسان جب ارادہ کر لے کسی برائی کا تو شیطان بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے پٹی پڑھاتا ہے. بہرحال اس غور و فکر کے نتیجے میں کروں نہ کروں کروں نہ کروں کچھ وقت لگا ہے. فتوعت لہ نفس, تو بالآخر اس کے نفس نے اس کو اس بات پر راضی کر لیا, قتل اخی, کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. فقتلہ, تو بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, اور وہ ہو گیا پھر خسارہ پانے والوں میں سے, وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا جو ہے خسارہ اس نے پا لیا. اب جذبات میں قتل تو کر دیا, لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی جو باڈی ہے اس کو کیسے ڈسپوز آف کرے. اس وقت ظاہر بات ہے انسان کوئی اس سے پہلے کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا, تو کیسے انسان کو انسان جو ہے وہ ڈسپوز آف کرے. لہٰذا اس ندامت کے ساتھ اس بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا ہے, کیا کروں اس کا, کہاں اس کو چھپاؤں. لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غرابن, تو اللہ پاک نے بھیجا غراب کو, کوے کو. یبحث فی الارض, کہ وہ زمین میں کرید رہا تھا. لیوریہ, تاکہ وہ دکھائے اس بے وقوف کو. کیف یواری سوءتہ اخی, کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے جو ہے وہ ڈسپوز آف کرے. بارہ, اس کو اتنا شدید افسوس ہوا. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, کہنے لگا کہ آئے افسوس, میں تو اس کوے سے بھی زیادہ بدبخت ہوں, اس کوے سے بھی زیادہ کم عقل ہوں. اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنا ہے, کیسے اس کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنا ہے. میری سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آ رہی تھی اپنے بھائی کی لاش کو کیسے جو ہے وہ چھپاؤں. میں اس کوے سے بھی زیادہ گئے گزرا تھا. فواری سوا تاخیر, کے میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاسبا من النادمین, بالآخر بعد میں وہ نادمین میں ندامت والوں میں تو ہو گیا, بعد میں ندامت کرتا رہا, لیکن ظاہر بات ہے شیطان نے اس کو اکسا کر وہ گناہ تو کروا لیا. من اجل ذلک, اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر, یعنی تورات وغیرہ میں اور ان کی تعلیمات میں. انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جو کوئی بھی کسی جان کو ناحق قتل کرے گا, اور فساد فی الارض, یا زمین میں فساد کرے گا. فکأنما قتل الناس جمیعا, تو اس نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے جیسے اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. گویا ایک انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ظاہری بات ہے یہ جو انسانی جان ہے یہ محترم ہے, اگر انسانی جان قتل کی جانے لگے تو یہ معاشرہ جو ہے تمدن یہ پورا کا پورا برباد ہو جائے گا. لہٰذا انسانی جان محترم ہونے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی جان کو احترام کیا, احترام ٹھہرایا ہے. فرمایا فکأنما قتل الناس جمیعا, اس نے جس نے انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی. فکأنما احیا الناس جمیعا, تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر انسان اپنی قربانی دے کر اپنا وقت لگا کر کسی انسان کی جان بچا لے تو گویا انسانیت کی جان, انسانی تمدن کی جو ہے وہ جو ہے اس کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور یقینا ان کے پاس ہمارے رسول آتے رہے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفِينَ, لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر وہ تھے اس کے بعد کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے تھے. اب اس کے بعد شریعت اسلامی میں خاص طور پر یہ سخت سزائیں آ رہی ہیں. شریعت اسلامی میں سزاؤں کی حکمت کیا ہے بھی جان لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کی جان, مال, عزت اور آبرو کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے, اس بات کو یقینی بنانے جائے کہ ہر انسان کی جان, مال, عزت اور آبرو وہ محفوظ ہونی چاہیے. لہٰذا اللہ پاک نے اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ احترام جان, احترام مال کا جو ہے حکم دیا, اس کی تعلیمات دی, بلکہ ایسا شخص جو اس طرح کا کوئی عمل کرے گا اس کی سخت ترین سزائیں رکھی ہیں, بدترین سزائیں, تاکہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے ان لوگوں کو جو یہ کام کریں. کسی انسان کی جان لی جائے تو جان لی جائے گی, قتل کر دیا جائے گا اس کو, اور خاص طور پر جو پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے تو حکم آئے گا ان کو تو تبدیل کی جائے گی, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے. تو گویا یہ ہے اسلامی حکومت میں ایسے لوگوں کی سزائیں کہ جو انسان کی جان, مال, عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا سورہ نساء میں بھی آیات مبارکہ آئی تھی, لیکن اب یہاں پر زیادہ تکمیلی نوعیت کی آ رہی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, یقیناً سزا ہے ان لوگوں کی کہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے. اب یہاں پر اللہ کے رسول سے مراد یہاں پر اسلامی حکومت ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, راہزنی کرتے ہیں, امن و امان کو جو ہے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کی سزا کیا ہے؟ چار بدترین سزائیں گویا یہاں پر بیان ہو رہی ہے. نمبر ایک, اَن یُقَتَّلُوا, کہ ان کو قتل کر دیا جائے, اور قتل بھی کیسا باب تفصیل ہے, اس سے مراد ہوگا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. تفصیل کہتے ہیں کسی کو ایسی عبرت ناک سزا دی جائے, تو یہ بدترین سزا ہے کسی بھی شخص کی جو انسانی جان, مال, عزت اور آبرو سے کھیلے گا. نمبر دو, او یصلبوا, یا پھر ان کو سولی دے دی جائے, سب لوگوں کے سامنے ایسے شخص کو جائے سزائے موت دی جائے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے. اور نمبر تین, او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف, یا پھر یہ کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ان کے پیر کاٹ دیے جائیں ایک دوسرے کے مخالفانہ سمت سے. گویا یہ اب شدت میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. بدترین قاتل ہے تو اس کو تقتیل کی جائے, اس سے کم نمبر کا قاتل ہے تو پھر اس کو صلیب دے دی جائے, اور اس سے کم درجے کا اگر کوئی جائے ڈاکو ہے یا اور چور وغیرہ اس نے قتل نہیں کیا بہرحال, تو پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں, ایک ہاتھ کاٹا جائے ایک پیر کاٹا جائے مخالف سن سے. اور تیسرے چوتھے نمبر پر سزا یہ ہے, او یون سو من الارض, یا پھر ان کو زمین بدر کر دیا جائے. گویا درجے کے اعتبار سے کم تر سزا ہوئی کہ نہ اس کے ہاتھ کاٹے گا نہ اس کو قتل کیا گیا, لیکن یہ سب انسانی جان, مال, عزت اور آبرو کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا, لہٰذا اس کو زمین سے نکال دیا گیا. کہیں زمین بدر کر دینا, جس طرح ہمارے یہاں پہلے زمانے میں انگریز تو سزا تو نہیں دیتے تھے قتل کی, لیکن کیا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے, صاف سمندر پار کالے پانی بھیج دیا کرتے تھے, تو وہی سزا ہے کہ ان کو پھر یہاں سے نکال دیا جائے, یعنی انسانوں کے معاشرے سے نکال کر کہیں اور ان کو بھیج دیا جائے. او یونفو من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا, یہ اس وجہ سے یہ سزا ہے, یہ رسوائی ہے ان کی دنیا کی زندگی میں, ولہم فی الاخرت عذاب عظیم, اور یہ دنیا میں رسوائی تو ہے ہی ہے, آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو یہ کام کریں گے. الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ, یعنی اس سے پہلے پہلے کہ اسلامی حکومت ان کو اریسٹ کرے, اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں, اپنی روش درست کر لیتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ کہ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ ایسے لوگ جنہوں نے زمین میں قتل و غارت کیا, چوری کی, ڈکیتی مارا, اور پھر یہ کہ جو مسلمان ہوگا یا انہوں نے توبہ کر لی, تو کیا دنیا میں ان کو سزا دی جائے گی یا نہیں, اس میں اختلاف رائے. بعض علماء کے نزدیک دنیا کی سزا بہرحال ان کو دی جائے گی, آخرت کی سزا سے محفوظ رہیں گے توبہ کرنے کے نزدیک, لیکن بعض علماء کے نزدیک جب انہوں نے توبہ بھی کر لی تو دنیا کی سزا بھی جو ہے وہ ان سے چھوڑ دی جائے گی, ان کو نہیں مارا جائے گا. واللہ عالم. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. اب اس کے بعد اہم آیت مبارکہ آ رہی ہے چھٹے رکوع کی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا جو ہے باقاعدہ حکم دیا, اور اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے. اللہ کی قربت حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ, یقینی ذریعہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل, اگر ممکن ہو سکے تو پڑھیے, تھوڑی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب کی تحریریں جو ہیں وہ کافی مشکل ہیں, یہ آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے جو لکھی اپنے ہاتھ سے اس میں بہرحال فارسی اور انگلش کا بہت ہائی کیلیبر ہے جو استعمال ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ کتاب اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ تقرب کا ایک ذریعہ ہے فرائض کے ذریعے. فرائض کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب یقینی ہے, اور پھر جب آپ فرائض ادا کریں گے اس کے ساتھ نوافل بھی ادا کریں گے تو گویا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی. ایک حدیث قدسی بھی اس میں نقل کی گئی ہے کہ جب انسان فرائض سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے اور نوافل بھی ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے مجھے دیکھتا ہے, اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت تفصیل ہے وہ حدیث مبارکہ کی, میرے لیے ممکن نہیں ہے پوری حدیث میں یہاں بیان کر سکوں. بہرحال وہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے, تقرب بالفرائض و تقرب بالنوافل, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. بنیادی طور پر فرض کی ادائیگی کے تحت, اور فرض کی ادائیگی میں حکم آیا وجاہدوا فی سبیلہ, اس کے راہ میں جہاد کرو, اپنا مال لگاؤ, اپنی جان لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. ہمارے عام طور پر یہ آیت مس کوٹ کر دی جاتی ہے. دیکھیے جناب لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ اردو میں جو ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور جناب کہیں نہ کوئی جو ہے کسی پیر صاحب کے پاس یا کسی مندر یا کسی مزار پر جاؤ اور وسیلہ ڈھونڈو. ہم تو انتہائی کمزور ہیں, ناپاک ہیں, گناہگار لوگ ہیں, لہٰذا ہماری دعائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سنے گا. ہاں اس وسیلے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات سن سکتا ہے. اور ایسے ایسے دلائل میں نے خود سنے ایک دفعہ تقریر میں کہ جناب یہ پرویز مشرف صاحب سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہیں تو کیا آپ براہ راست جائیں گے؟ نہیں جا سکتے نا, تو پہلے آپ کسی پی اے کے پاس جاتے ہیں, کسی سے ذریعہ حاصل کرتے ہیں, اس سے ملاقات کا ٹائم لیتے ہیں, پھر آپ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو پرویز مشرف سے تو آپ ملاقات کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بلند و بالا ہستی اس تک براہ راست پہنچ جائیں گے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا فلاں کے ذریعے, فلاں کے ذریعے, فلاں کے ذریعے وسیلہ حاصل کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وسیلہ عربی زبان میں تقرب کے لیے حاصل ہوتا ہے. آپ نے وہ دعا بھی پڑھی ہوگی جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں, اس میں وسیلہ کے لفظ ہیں. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. کیا مطلب؟ وسیلہ جنت میں اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے مقرب ترین مقام ہے, اور اس مقام پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر وہ ہم کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, دنیا میں نہیں کہہ سکتا. وہ ہے مقام وسیلہ, سب سے زیادہ قریب ترین جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کی جگہ. تو ہمارے یہاں وسیلہ بمانے ذریعہ جو ہے وہ کوٹ کر دیا جاتا ہے, جبکہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں تقرب حاصل کرنا, قرب حاصل کرنا. تو اللہ کا قرب حاصل کرو, اور اس کا ذریعہ کیا ہے وہ نہیں بیان ہوتا, وہ جاہدوا فی سبیلہ, اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف, دعوت و تبلیغ کے لیے, اقامت دین کی جدوجہد کے لیے تلوار ہاتھ میں اٹھا کر قتال کرو. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فلاں بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, فلاں مندر جا رہے ہیں, فلاں مزاروں میں جا رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں, اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی ایسی مزاروں میں بھی جاتے ہیں جن کے مزار ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں مزار ہے بھی نہیں. اب جناب سمندر کے درمیان جو ہے وہ مزار ہے. اب سوچنے والی بات ہے, سمندر کے درمیان مزار کس نے بنائی؟ جب ان کا انتقال ہوا تو کیا ان کو کیسے لے کے گئے ہوں گے سمندر میں؟ وہاں مزار ہے اور لوگ جا رہے ہیں جناب سمندر میں, اور وہاں پر مزار کے سامنے یا جو بابا وہاں پر دفن ہے اللہ عالم جیسے بھی بابا ہیں ان سے جا کر وسیلہ جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ مس کنسپشن ہے ہمارے دین میں. دین بہت آسان ہے بھائی, اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کا تم سے بہت دور ہے, یہی تصور غلط ہے کہ اللہ تم سے دور ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. تو پکارنا اللہ کو ہے. اگر آپ کو بہت تکلیف ہے, پریشانی ہے, کوئی دکھ آ گیا ہے تو وضو کیجئے, دو رکعت نماز پڑھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھ کہہ دیجیے. نانو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہٰذا یہ تصور ہو کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ قریب ہے. اور ایک اور بات, گناہگاروں کو جب جو گناہگار اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو تو اللہ پاک زیادہ توجہ دیتا ہے, زیادہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تصور دیا تم تو گناہگار ہو, تمہاری دعائیں اللہ نہیں سنے گا, ہماری مٹھی گرم کرو, ہماری جیب گرم کرو, ہم تمہاری دعائیں پہنچا دیں گے. لہٰذا یہ پیر ہو, پنڈت ہو, پادری ہو, پروہت ہو, یہ جتنے بھی پے سے شروع ہونے والے لفظ ہیں اتفاق سے پے عربی میں نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ورنہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی پے سے جو ہے بات شروع ہوتی. بارہ پیر صاحب, پنڈت صاحب, پادری صاحب, پروہت صاحب, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ایکسپلائٹر ہیں اور لوگوں کی اسی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ جیبے گرم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اس کے لیے جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اگر ان کے لیے ہو جائے ہر وہ شے جو زمین میں ہے, ومثلہ معہ, اور ساری کی ساری دولت جو زمین میں سب ان کے ساتھ ہو جائے, لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ, اور وہ فدیے میں دینا چاہیں قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے, ما تقبل منہم, وہ ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. پہلی بات تو ممکن ہی نہیں ہے پوری دنیا کی دولت انسان کے پاس آ جائے, اور اگر ہو بھی تب بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی. ولہم عذاب علیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار, چاہیں گے یہ آگ سے نکل جائیں. خاص طور پر شرک کرنے والے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے. وما ہم بخارجین منہا, ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. ولہم عذاب مقیم, اور ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے, مقیم دائمی عذاب, ہمیشہ رہنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آگ سے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب احترام مال کے حوالے سے چوری کی سزا آ رہی ہے, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چور چاہے مرد ہو یا عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزام بما کسبا, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا. نکالا من اللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ پاک زبردست ہے, کمال حکمت والا. یہ انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے سورہ نور میں بھی اس کی جگہ تفصیل آئے گی. پہلا حکم آ رہا ہے چور چاہے مرد ہو یا عورت, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب یہاں پر منکرین سنت جو ہیں وہ ایک بڑے عجیب سا اعتراض جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. جناب اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جہاں پر ہر لوگ, ہر انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ اپنے معاشی معاملات کو بہتر کر سکے. تو یہاں ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ چور کے ہاتھ اس طرح سے کاٹ دیے جائیں کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا چوری کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے, نظام ایسا جو ہے نافذ کر دیا جائے. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام اگر عادلانہ ہو تو یقیناً انسانوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اپنے پیٹ بھر سکیں, چوری نہ کریں. لیکن یہ جو سزا چوری کی یہاں پر بیان ہوئی ہے, یہ اس سے ساکت نہیں ہوتی. اگر ایسے اللہ قرآن اپنا خود مہمن ہے, لہٰذا آپ خود سوچیے کیا نظام کبھی عبرت کا نشان بن سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پر فرمایا چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کی وجہ سے. نکارا من اللہ, اللہ کی طرف سے عبرت کا نشان ہے. تو کیا جو نظام آپ قائم کریں گے کیا وہ عبرت کا نشان ہوگا؟ واللہ عزیز الحکیم, اللہ پاک زبردست ہے, کمال حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمہ, تو جو کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے, وہ اصلح اور صحیح, واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کی یہ تسبیح نہ پھیرتے رہے رمضان میں اور بعد میں دوبارہ شروع ہو جائے دھندا, وہ اصلح, اپنی اصلاح کر لے, اپنے معاملات کو درست کرے, فرائض ادا کرے, فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے, نظر کرم فرماتا ہے. ان اللہ غفور رحیم, اس لیے کہ اللہ پاک تو ہے بخشنے والا, بہت زیادہ مہربان. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, تو کیا تم کو ابھی تک اس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت, آسمانوں کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یعذب من یشاء, وہ جس کو چاہے عذاب دے, ویغفر لمن یشاء, اور جس کو چاہے بخش دے. واللہ علی کل شئ قدیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, زیادہ غمگین نہ کریں آپ کو یہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کبھی ادھر ملاقات کبھی ادھر ملاقات, تو یہ بہت زیادہ آپ کو غمگین نہ کریں. من الذین قالوا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا, آمنا بافواہین, اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ولم تؤمن قلوبهم, اور ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں. اب یہ منافقین بھی تھے اور یہودی بھی تھے. اور من الذین ہادوا, اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے, سمعون للکذب, یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. سمعون لقوم آخرین, اور یہ سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان دوسری قوم کے لیے, لم یاتوب, جو آپ کے پاس نہیں آتے. یہ منافقین ساری باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ یہودیوں تک پہنچاتے تھے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, ان کا طرز عمل تو یہ رہا ہے کہ یہ بات کو کہیں جو اس کی حقیقت ہے جملے کے جو صحیح جو پروناؤنسیشن ہے اس سے بدل دیتے ہیں, الفاظ کو توڑ مروڑ دیتے ہیں, الفاظ کو بدل دیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا سمینا واقعینا کہہ دیتے ہیں, یقولون اور کہتے ہیں. اب یہ تو واقعہ بیان ہو رہا ہے, اس سے پیچھے یہ تو آیا تو وارکا, اس سے پیچھے واقعہ ہے, وہ سن لیجیے پھر آیا سمجھ میں آ جائیں گی. یہ ایک یہودی عالم تھا ابن سوریا, خیبر میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا. اب ان کے یہاں یہودیوں میں زنا کی سزا جو ہے وہ رجم تھی, اور آج بھی تو رات میں جو ہے رجم سورت سزا موجود ہے. اور اسی حوالے سے پھر ہمارے یہاں بھی سنت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی ایسے لوگ جو شادی شدہ ہوں ان کو جو ہے رجم کیا. بارا ابن سوریا نے یہ بات کہی کہ جناب آپ ایسا کرو, اس مسئلے کو لے کے جاؤ مدینے میں جو وقت کے رسول ہیں ان کے پاس, اور دیکھو ان کے پاس جا کر پورا مسئلہ بیان کرنا, اور اگر یہ رجم کی سزا دیں تو اس کو قبول نہ کرنا, ہاں اور سزا دیں تو قبول کر لینا. وہ اس نے پلان کر کے بھجوایا تھا کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو رجم ہی کی سزا دیں گے. بہرحال ہوا ہے کہ جب یہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے اس میں کیا اس کا معاملہ ہے, اس نے صاف جھوٹ بول دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کیا صورت حال ہے. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ بھائی یہودی ہو تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں رجم کیا جائے گا. تو اس پر اس نے پورے پلاننگ کر کے بھجوائی کی ان لوگوں کو کہ اگر یہ بات کہیں, یعنی اللہ کے رسول اس طرح کی کوئی بات کہیں جو ہمارے تورات کے مطابق ہو تو یہ ہرگز نہیں ماننا. تو کہ یہ ہے واقعہ جو اس کے پیچھے بیان کیا جاتا ہے. واللہ عالم یقولون وہ یہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہاضا, اگر تمہیں دے دیا جائے یہ, یعنی جو پہلے سے پلان کیا ہوا اس نے کہ اس کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے فخذو تو اس کو مان لینا, و ان لم تؤتوه اور اگر اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو فحذروا تو پھر اسے بچے رہنا اس کو نہ ماننا, وما یرید اللہ فتنته اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اس کو فتنے میں ڈالنا ہے, فلن تملک لہ من اللہ شیئا تے نبی پھر آپ اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی جو ہے وہ باختیار نہیں پائیں گے. اولئک الذین یہی ہے وہ لوگ, لم یرید اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے, ان یطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو ہرگز ہرگز پاک نہیں کرے گا, لہم فی الدنیا خزیون ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, سمعون للکذب بہت زیادہ جھوٹی جاسوسی کرنے والے ہیں, اکالون للسود اور حرام کھانے والے ہیں, حرام خور ہیں بنیادی طور پر یہ, فان جاؤوکا پس اگر یہ آپ کے پاس آئیں, فحکم بینہم تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان عدل کریں, چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, او عارض عنہم چاہیں تو ان سے اعراض کریں, زیادہ اہمیت نہیں دیں ان کو, لیکن وَإِن تُورِدْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا تو ہرگز یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, لیکن وَإِن حَكَمْتَ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کا کیس لے لیں اپنی عدالت میں اور ان پر جو ہے وہ آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ نہ دیکھیں یہودی ہے عیسائی ہے یا کوئی ہے, تو پھر ان کے درمیان فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ان کے درمیان پھر عدل کیجئے حق کے ساتھ, جو بھی صحیح بات ہے ان کے درمیان حق کے ساتھ جو ہے وہ عدل کیجئے, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ پاک عدل کرنے والوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب دیکھیں اس پر تبصرہ کہ تورات تھی, عالم تھا خود ابن سوریا, اس کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس کیوں بھیجا, لہٰذا اس پر تبصرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے بیان ہوا, وہ کئی پر یوں حج کی منہ نہ تھا, اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں, وہ آئندہ حکومت تورا ان کے پاس تو خود تورات موجود ہے, سیاح حکم اللہ اور اس میں بھی اللہ کا حکم تو موجود تھا نا, ثم یتولون من بعد ذلک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے منہ پھیر دیتے ہیں, اس بات کو نہیں مانتے, وما اولئک بالمؤمنین حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے, نہ تورات پر ایمان ہے نہ قرآن پر ایمان ہے, یہ صرف ڈرامے بازیاں جو کر رہے ہیں, اگر تورات پر ایمان ہوتا تو واقعتاً اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے. یہ ہے واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا تھا. اب یہ جو ساتواں رکوع ہے سورۃ المائدہ کا, یہ پورے قرآن حکیم میں کلائمیکس ہے قانون شریعت کی تنفیذ کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین فتوے دیے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اللہ پاک نے قرآن نازل کیا, تورات نازل کی, انجیل نازل کی, دیگر صحیفے نازل کی, اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے مطابق نظام چلایا جائے, عدالتی نظام ان کے مطابق ہو, معاشی نظام ان کے مطابق ہو, معاشرتی نظام ان کے مطابق ہو, سیاسی نظام ان کے مطابق ہو, گویا پورا کا پورا نظام زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے. لہٰذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, تین فتوے ان کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. ذرا ان آیات کو غور سے سنیے گا اور پھر اپنی تصویر بھی شاید آپ کو نظر آ جائے اس آئینے میں کہ اس وقت بحث تھے مجموعی مسلمانہ نے پاکستان اسی تصویر کے تحت کافر ظالم اور فاسق قرار پاتے ہیں. فرمایا انا انزلنا التوراۃ یقیناً ہم نے ہی تورات نازل فرمائی تھی، سیہا ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، نور ہدایت. یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے نبی بھی اور وہ لوگ جو خود بھی فرما بردار تھے، یعنی انبیاء کرام بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور وہ جو مسلمان تھے وہ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، وربانیون، اور اسی طرح جو اللہ والے تھے، والاحبار، اور جو علماء تھے. اب یہ دیکھیے خاص کردار بیان ہو رہا ہے، اللہ والوں سے مراد یہاں پر صوفیاں ہیں اور احبار سے مراد علماء ہیں، کہ یہودیوں میں بھی اور بنی اسرائیل میں بھی وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ والے تھے، صوفی بزرگ جس طرح ہمارے ہوتے ہیں اللہ والے، اور اسی طرح احبار جو علماء علماء حق، وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. اور کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتاب کے نگہبان بنائے گئے تھے، وہ نبیوں کے بعد کتاب کے کسٹوڈین یا علماء ہوتے ہیں، اور علماء حق کا کام یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے مطابق خود بھی فتوے دیں اور کتاب کے مطابق نظام زندگی کو نافذ و قائم کرنے کی جدوجہد کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نگہبان بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوگا. گویا علماء کا سٹیٹس اتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے کسٹوڈین بنا کر بھیجے جاتے ہیں. تو بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے نگہبان بنائے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، محافظ بھی تھے. فلا تکسبوا الناس، اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا دیکھو لوگوں سے نہ ڈرنا، حق بات کا حکم دیتے وقت واقعتاً لوگوں کا خوف ہوتا ہے. آج بھی جو علماء حق ہیں، واقعہ یہ کہ وہ علماء حق کہتے ہی اس وقت کہلاتے ہی اس وقت ہیں جب حق بات کہتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے. لیکن جو علماء سوئے ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، جناب اگر یہ بات کہہ دی ہم نے لوگوں کے درمیان تو یہ جو تو بھیڑ ہے یہ پھٹ جائے گی. ابھی بھی اگر آپ لوگوں سے کہیں بھائی اتنے لوگ جمع کر لیے تو آؤ اللہ کے دین کے لیے آؤ، ذرا قتال کے مراحل طے کرو، تمہارے ملک میں بے حیائی فحاشی سودی نظام چل رہا ہے، تو آپ کو کہنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا جناب اگر ہم یہ کہنا ہم نے کہنا شروع کر دیا تو یہ لوگ تھک جائیں گے، یہ تو لوگ اتنے بڑی تعداد میں آتے ہیں یہ بھیڑ تھک جائے گی. تو گویا حق بات کہنے کی ابھی جو ہے ان کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں. تو فرمایا فلا تکسب الناس، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، وخشونی، مجھ سے ڈرو، میری جو حقیقت ہے وہ بیان کرو لوگوں کے سامنے. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری آیات کے عوض تھوڑا سا مول نہ لے لو دنیا کا، فتوا فروشی کر کے آپ کے مطابق کے مطابق فیصلہ، آپ کی مرضی کے مطابق فتوا دے کر کچھ پیسہ حاصل کر لینا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فاولائک ہم الکافرون، یہی لوگ تو کافر ہیں. اب دیکھیں ہم الکافرون کے الفاظ ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی زبان میں یہ تاکیدی انداز ہوتا ہے، اگر ہوتا اولائک کافرون تو ترجمہ ہوتا یہ لوگ کافر ہیں، لیکن یہ ہم کی ضمیر جو ڈالی گئی اور الکافر یہ انتہائی تاکیدی انداز ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک ہم الکافرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. آپ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ اور دیگر کورٹ جتنی بھی جا کر پوچھ لیجئے، بھائی کتاب میں تو یہ احکامات ہیں، یہ جو چور ہے یہ ثابت ہو گیا یہ چوری کی، اس نے اس کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے. تو جو عدالت میں منصف بیٹھے ہوں گے جج صاحب، شاید ان کے چہرے پہ ایک لطیف سی مسکراہٹ آئے اور آپ کی طرح مسکرا کر دیکھ کر وہ آپ سے یہ کہیں کہ پیارے جا کر قرآن پڑھا کرو، بس تلاوت کیا کرو، اس کو تراویح میں پڑھ لیا کرو، تہجد میں پڑھا کرو، اپنے مردوں کے لیے بھیج دیا کرو پڑھ پڑھ کر، اس کے مطابق عدالت میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، معاف کیجئے گا. اور عدالت میں فیصلہ نہیں ہو سکتا تو یہ آیت مبارکہ کس کے خلاف جا رہی ہے؟ یہ اس وقت ویسے تو مجموعی ہمارے خلاف جا رہی ہے. اگر عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، ابتدا تو ہو رہی ہے تلاوت قرآن حکیم سے، عدالت کی کاروائی کا فیصلہ عدالت کی کاروائی کی ابتدا ہوتی ہے قرآن حکیم کی تلاوت سے، پھر قرآن کو منگوایا جاتا ہے لیکن خلاف میں لپٹا کر، کس کام کے لیے؟ اس پر ہاتھ رکھ کے کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے، لیکن اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں ماہر القادری کے رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی فریاد، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. قانون ہمارے ملک میں ابھی تک انگریزوں کا چل رہا ہے، اور ہماری دینی جماعتیں، ہماری مذہبی جماعتیں، یہ فضائل سنانے والے، یہ سنت کی بہاریں سنانے والے، ذرا ان سے کوئی پوچھے بھائی اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا آپ کے ملک میں، اور ہم بیٹھے تو مجموعی کافر ہیں. ویسے تو مجموعی امت مسلمہ اس وقت کافرانہ رویج اختیار کی ہوئی ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے. بہرحال علماء حق کا کردار میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ علماء جو حق بات کہیں کسی کی ناراضگی ان کو جو ہے حق بات کہنے سے نہ روک سکے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اکثر و بیشتر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان سن لیجئے. یہ حدیث جب میں نے پہلی مرتبہ سنی تھی واقعہ یہ کہ کانپ گیا تھا. یہ جسارت نہیں ہوتی آیا یہ حدیث بیان کرنے کی, لیکن پھر بھی حالات موجودہ حالات میں جو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی تھی یہ حدیث مبارکہ سن لیجئے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا لا یبقی من القرآن الا رسمہ, قرآن کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. لوگ رسم الخط کو چاٹ رہے ہوں گے, چوم رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, تلاوت ہو رہی ہوگی, جھوم رہے ہوں گے, لیکن سمجھنا, غور و فکر کرنا, اس کے مطابق ہدایت حاصل کرنا لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی. اور اکثر و بیشتر کیا صورت حال ہے, تراوی میں اتنی تیزی سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی پڑھ کیا رہے ہو. اتنی تیزی سے اگر میں اردو پڑھنا شروع کر دوں تو آپ بولیں گے بھائی کیا مذاق کر رہے ہو, آہستہ بات کرو تو کچھ بات تو سمجھ میں آئے. اللہ کا کلام اتنی تیزی سے پڑھا جا رہا تھا, نہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں, نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے, نہ سنانے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. وہی شعر پھر سن لیجئے, جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں. بارہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا یبقی من القرآن الا رسمہ, رسم الخط کیوں باقی بچے گا, اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے. انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, اگر واقعہ یہ کہ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو ہمارا حال تو یہ ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, قرآن کی باتوں کو بدل کر لوگوں کے سامنے بیان تو کیا جاتا ہے, رسم الخط نہیں بدل سکتے کیونکہ رسم الخط کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, لیکن تفاسیر میں, ترجمے میں, اس کی انٹرپریٹیشن میں کیسے کیسی تبدیلیاں کی ہیں. اسی طرح اور سنیے, ولا یبقی, بلکہ پہلے الفاظ سے لا یبقی من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا اسم کے سوا, نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. جیسے ہمارا نام کیا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن کیا ہم اسلامی ہیں کچھ, یہ آپ کے لیے ہے, غور کر لیجئے. نمبر دو, ولا یبقی من القرآن الا رسمہ, قرآن کا رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. اب ذرا جو آگے الفاظ میں کہہ رہا ہوں بہت نازک ہے, غور سے سنیے گا. وہ مساجدہم عامرۃن, حضور نے فرمایا تھا ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی دونوں اعتبار سے, ڈیکوریشن پیس ہوں گے باقاعدہ. مسجد کو دیکھ لیجیے جا کر, کیا بات ہے, اسلام آباد جائیں تو آپ دیکھیں گے تعمیر کا شاہکار. لوگ وہاں سے مسجد کی زیارت کرنے آتے, نماز نہیں پڑھتے, صرف زیارت کرنے آ رہے ہیں مسجد کی, جناب اسلام آباد دیکھنے آ رہے ہیں. اور بھی کئی مسجدیں ہمارے ملک میں جو واقعی بڑی زبردست تعمیر کی گئی ہیں, اسی طرح آباد بھی ہوں گی, لوگ بھی ہوں گے, لیکن آگے الفاظ کیا ہیں, وہی خراب من الخدا, وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. وہاں فتووں, وہاں پر مسلک کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور دیگر باتیں ہو رہی ہوں گی, قرآن بیان نہیں ہو رہا ہوگا. جب میں نے پہلی مرتبہ حدیث سنی تھی, آپ یقین کریں, کئی مساجد میں جا کر میں نے جمعہ پڑھا, مختلف مسالک کی مساجد میں جا کر, کہ کاش کوئی بندہ اللہ کا کلام بھی سنا رہا ہو. ایک مسجد میں جا کر میں جب پہنچا ہوں جمعہ سننے کے لیے, تو ان بھائی صاحب نے سورت الاثر کی تلاوت کی. میں بہت خوش ہو گیا کہ الحمدللہ سورت الاثر کا بیان ہوگا, لیکن آدھے گھنٹے کے بیان میں اس اللہ کے بندے نے سورت الاثر کا ترجمہ تک نہیں کیا, اور مختلف جہاں کی باتیں وہاں کی باتیں کر کے, بزرگوں کے واقعات اور حالات سنا کر السلام علیکم کہہ کر جمعہ شروع کر دیا. بہرحال ایسی مساجد بھی الحمدللہ کہ جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے. لہٰذا جمعوں کے لیے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ایسی مسجد کو ڈھونڈیے, وقت لگائیے, کچھ دور جانا پڑے ہو سکتا ہے آپ کو, لیکن وہیں جائیں جہاں پر قرآن اور سنت کے مطابق باتیں بیان ہو رہی ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. بہرحال اگلے الفاظ بھی سن لیجئے, وہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الخدا وعلماءہم, اور جو ان کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہوں گے, سارے کے سارے فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی میں گھس جائیں گے. ظاہری بات ہے آج یہ مسلک کی بنیاد پر فرقہ وارانہ مسائل, اس کو کون بھڑکاتا ہے؟ کیا کوئی عام آدمی اتنا زہر بھر سکتا ہے کسی کے اندر کہ وہ اپنے جسم سے جو ہے وہ بم باندھ کر کسی کو بم سے اڑا دے؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ موٹیویشن چاہیے, بہت زیادہ چابی بھرنی پڑتی ہے, تب جا کر کھلونا یہ کام کرتا ہے. تو یہ نوجوانوں کے اندر دوسرے مسلک کے خلاف دوسرے لوگوں کے اندر یہ تو بغض اور عداوت اور دشمنی بھر دی گئی ہے, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ ٹرینڈ لوگ ہیں باقاعدہ جو ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ فروشی بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح جو جنگ و جدال کا مسئلہ بھی کر رہے ہیں. بہرحال علماء حق بھی دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ العزیز, اور انہی کی وجہ سے آج دین محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. لیکن علماء سو بھی ہیں جس طرح اکثر و بہتر ہمارے علماء کا حال ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں علماء حق کا ساتھ عطا فرما دے. فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا, اور اس تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا ان کے لیے, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے ان پر لکھ دیا تھا, فِیہَا, اس میں یعنی اس تورات میں, اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, نفس کے بدلے نفس ہے, جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِ, اسی طرح دانت کے بدلے دانت, وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ, اور کہ زخم کے بدلے زخم ہے, جس نے جس کو جیسا زخم لگایا ہے اس کے بدلے اس کا جیسا زخم لگایا جائے گا, عدل ہوگا. ومن تصدق بھی, یہاں کوئی معاف کر دے اسے, فہو کفارت اللہ, تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. اور ظالم کسے کہتا ہے قرآن حکیم؟ مشرک ہیں. ان الشرک لظلم العظیم. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم, اور اسی طرح ہم نے بھیجا ان کے پیچھے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, وہ تصدیق کرنے والے تھے ان کے سامنے جو تورات موجود تھی اس میں تھے. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی ہے, فیہ ہدی و نور, اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے اس کلام کی جو ان کے سامنے تھا ان تورات میں سے. وہ ہدن, وہ ہدایت تھی. وہ موعظۃ للمتقین, اور متقین کے لیے اس میں موعظہ ہے, نصیحت ہے, واز بھرا جو ہے, در بھرا واز ہے. یہ خاص جو ہے فرق آپ محسوس کریں گے, تورات میں شریعت کی تعلیمات نمایاں طور پر بیان کی جاتی, اور انجیل بائبل جو ہے اس میں اکثر و بیشتر عیسیٰ علیہ السلام کے واز ہیں, سرمنز ہیں, تو نصیحت پر مبنی ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے اہل انجیل کو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو یہی لوگ تو فاسق ہیں. اور فاسق کہا گیا, فاسق کہتے ہیں نافرمان کو, اور یہ صفت آئی ہے شیطان کی. سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, وہ جنات میں سے تھا لہذا اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. لہذا وہ قوم, وہ ملک, وہ سلطنت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہوں, عدالت میں, پارلیمنٹ میں, اس کی جو ہے بازاروں میں, وہ قوم بحثیت مجموعی فاسق ہے, ظالم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے انکار کرنے والے ہیں. اور اس وقت مسلمان پاکستان ان تمام تینوں کے تینوں فتووں کی زد میں آتے ہیں. ویسے تو مجموعی ہمارے دین میں, ہمارے ملک میں دین نافذ نہیں ہے. ہمارے ملک میں عدالت میں, پارلیمنٹ میں, بازاروں میں, یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے. لہٰذا ان فتووں کی جب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے اللہ کا دین نافذ کرنا ہوگا, اپنی سی کوشش کرنی ہوگی. قائم ہو یا نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم جد و جہد کریں گے اس ملک میں دین کے نفاذ کے لیے, تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معذرت کم از کم پیش کر سکیں گے کہ اللہ باطل نظام تھا, ہم آرام سے سونی رہے تھے, نمازیں پڑھ کر اور تراویہ پڑھ کے ہم سمجھ رہے ہیں بہت ہم تقوی حاصل کر رہے ہیں. ہم اپنی سی جد و جہد کر رہے تھے, ہم لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے, اس باطل نظام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت بھر رہے تھے, اور ہمارے پاس جب طاقت آ گئی تو پھر ہم نے اقدام کیا. اور طاقت نہیں آئی, نوح علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں آئی, 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. ما آمن ماہ اللہ قلیل, نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. تو وہ تو کامیاب ہو گئے, انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. ہاں دنیا میں اقتدار قائم نہیں ہوا, ابراہیم علیہ السلام ایسے چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام ابھی ہم نے پڑھ لیا, دنیا میں عدل قائم نہیں کر سکے. واحد محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے 23 برس کے مختصر ترین عرصے میں موجانہ طور پر عین انسانی زندگی کے تحت, انسانی معاملات کے تحت, کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا اس اعتبار سے کہ کہیں ہنسا پڑ رہا اور کہیں جائے وہ دریا پھٹ جائے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل قدم با قدم چلتے ہوئے دین کو نافذ و قائم کر کے دکھایا. لہذا اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے, بالحق, حق کے ساتھ, مصدق لما بین یدی, وہ بھی تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کی ساتھ اس کے سامنے, من الکتاب, کتاب میں سے, ومہیمنا علیہ, اور ایک اور خاص بات ہے قرآن حکیم کی کہ وہ اس پر مہیمن ہے, حفاظت کرنے والی ہے, نگہبان ہے. یہ خاص بات قرآن حکیم کی اس حوالے سے کہ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں میں جو تحریف ہو گئی ہے, تبدیلی کر دی گئی, قرآن حکیم نے آ کر اس کی جو ہے وہ صحیح بات بیان کر دی اور تحریف کو ختم کر دیا. فَلْيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو چاہیے کہ تم بھی فیصلہ کرو. فَلْيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کے خواہشات نفسی ہرگز پیروی نہ کریں. اما جاءک من الحق, اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق آ چکا قرآن حکیم. لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا, اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج رکھا ہے. ابھی مشکل مقام ہے اس حوالے سے, اس حوالے سے میں توجہ دلاؤں کا محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ شریعت اور منہاج, یہ منہاج نبوی, منہاج محمدی, منہاج ابراہیم, منہاج موسیٰ, اس میں کیا فرق ہے اور شریعت میں کیا کیا فرق رہا ہے, اس حوالے سے بہتر محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے منہج انقلاب نبوی, اس کا مطالعہ کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج تھا اس پر اللہ کے رسول نے کیسے انقلاب برپا کیا, ابراہیم علیہ السلام کا منہج, موسیٰ علیہ السلام کا منہج, اس میں کیا فرق ہے, اس کی تفصیل وہاں بیان ہوئی ہے. میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں. بارہ لکل اللہ منکم شرعتا و منہاجا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ, ایک منہاج رکھا ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم, لیکن اللہ پاک کی سنت نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ جو کچھ وہ تمہیں عطا کر رہا ہے, جو شریعت کی تعلیمات تمہیں دے رہا ہے اس کے مطابق تمہاری آزمائش ہو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تو اے لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سب تک کرو. الى اللہ مرجعکم جميعا, تم سب کو بلا کر اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کلام کے مطابق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا. اب تاکید دیکھ رہے ہوں گے آپ, شریعت کے نفاذ کے حوالے سے یہ پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے, ساتواں رکوع سورہ مائدہ کا, اور آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. چاہیے کتنی ہی حدود آرڈیننس کے خلاف لوگوں کا ذہن سازی کرتے رہیں, اور کتنی شریعت کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف, قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں, ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ, ان سے ہوشیار رہیے. یہ میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر, کہ ایسے ہی نہ ہو کہ کوئی بات سنی اور کہاں ہاں بات صحیح ہے. ہمارے مختلف چینلز کے ذریعے خاص طور پر پلانٹیڈ, یہ ذرا الفاظ کو کوٹ کر لیجیے گا, نوٹ کر لیجیے گا, پلانٹیڈ شو کال اسکالر نے جو بٹھا دیے گئے, شو کال اسکالر جن کے پاس دین کی کوئی حقیقت نہیں, ساری جعلی ڈگری ان کے پاس موجود ہے, بلکہ کسی کے پاس تو ڈگری نہیں, ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, اور جہاں اور مختلف جو چودھری صاحب ہیں آ کر بیٹھ گئے ہیں, اور دیگر لوگ ہیں قرآن کی تعلیمات لوگوں کو بیان کر رہے ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پلانٹیڈ ہیں, ہائیلی پیڈ ہیں. یہ لوگ بھیجے گئے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر ان کے عقائد کو تباہ کرنے کے لیے, ان کے اندر غلط باتیں پھیلانے کے لیے. لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے. وَاحْذَرْهُمْ, خبردار رہو, ہوشیار رہو, اپنے آپ کو ذرا جوڑ کے رکھو علماء حق سے, تاکہ جو ہے وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے آپ چیک کر سکیں کہ بھائی بات صحیح بھی ہے نہیں, یا بھائی ایسے ہی سن لیے سنا دی آگے. تو وَاحْذَرْهُمْ, ان سے خبردار رہو. آئیں یا تینوں کام بابی میں انزل اللہ علیہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بہکا دیں, پھسلا دیں, اس دین سے ہٹا دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. فائن طلح, بس اگر وہ ساری باتیں سننے کے بعد منہ پھیر لیں, فالم, تو جان لو انما یرید اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے. آئی یصیبہم ببعض ذنوبہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کے باسبب ان کو مصیبت میں مبتلا کرے. وان کثیرا من الناس لفاسقون, اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں. لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تو فاسق ہیں, اور ظاہری بات ہے جو الیکشن میں لوگوں کی میجورٹی حاصل کرنی ہوتی ہے, تو فاسقوں کی میجورٹی حاصل کر کے آپ کبھی دین نافذ نہیں کر سکتے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا وہ جاہلیت کا رسم و رواج چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, تو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنا چاہیں, جو واقعتاً ایمان رکھنا چاہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, ان یہودیوں کو نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, بعضہم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ اسرائیل اور امریکہ آپس میں دوستی کرتے ہیں, یہ درحقیقت کی یہودی اور یہ نصرانی دوستی ہے جو سب واضح طور پر نظر آ رہی ہے. یہ بات جان لیجیے کہ جب اللہ کے رسول پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت یہ دوستی نہیں تھی, یہ یہودی عیسائی شدید آپس میں دشمن تھے. یہ پیشن گوئی تھی اصل میں آج کے دور کے اعتبار سے, کہ آئندہ یہ تمہارے خلاف کا جھوڑ بنا لیں گے اور یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ دوستی کر لیں گے. بعد ہوں اولیاء و بعد وما یتولہ منکم, اور جو ان سے دوستی کرے گا, ان کے جوتے صاف کرے گا, ان سے ڈالر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, فإنہ منہم, تو وہ انہی میں سے ہوگا. اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جن لوگوں کے کلچر کو ایڈاپٹ کرتا ہے, قیامت کے دن ان کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا. آج اگر ہم عیسائی بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تمدن میں, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. وضع قطع ہمارا ڈریس اکثر و بہتر عیسائیوں کی طرح ہے, وہ ٹائی باندھے ہوئے جناب گرمی شدید ہے لیکن وہ لٹکی ہوئی ہے ٹائی, اور کوٹ پہنا ہوا ہے اور نہ جانے کیا کچھ, پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ چل بھی نہیں پا رہے. اسی طرح تمدن ہمارا اکثر و بہتر کلچر پورا کا پورا ہندوانہ ہے. یہ مہندی, یہ مائیوں, یہ تیجا, یہ دسواں, بیسواں, چالیسواں, یہ سارا کا سارا وہ ہے, یا تو ایران سے آیا, ہندوستان سے آیا, اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جو سٹنگ کا حال ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہودی بھی ہنستے ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, لیکن یہ مسلمان اور خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان, یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً بہت ذہین لوگ ہیں. ذہین سے مراد چالاک لوگ ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. وما یتولہ منکم, جو ان سے دوستی رکھے گا, فإنہ منہم, تو وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ایسی ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. وترى الذین فی قلوبہم مرض, ابھی الفاظ ذرا غور سے سنیے, یہ منافقین کا طرز عمل تھا. اور تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, منافقت ہے, دنیا کی زندگی کی محبت ہے, یسارعون فیہم, وہ دوڑتے ہیں انہی میں, انہی سے دوستیاں کرتے ہیں, انہی سے جو ہے وہ گرینڈ, انہی سے دوستیاں کرتے ہیں, اور اسی طرح انہی کے جھنڈے تحت رہ کر جو ہے وہ بہت مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ مسلمانوں نے پاکستان, یہ تو اسلام کے نام پر تم نے دین یہ جو ہے ملک بنایا تھا, لہذا مسلمانوں کی اصل محبت ہے مسلمانوں سے ہونی چاہیے, یہ افغانستان میں خاص طور پر صورتحال بنی تھی, تو یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, غور سے سنیے گا. یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, تو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں گردی سے زمانہ ہم پر نہ آ جائے, اگر ہم نے ان کی مدد نہیں کی آج تو یہ تورا بورا بنا دیے جائیں گے, وہیں پر بھیج دیے جائیں گے. یہ الفاظ تو اسی وقت آ گئے تھے. آج باقاعدہ اس شخص نے جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ انکار کر دیا, دھڑلے کے ساتھ اقرار کر لیا اس بات کا کہ ہمیں یہ دھمکی دی گئی تھی, اور صاف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے ہم کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم افغانستان میں ان کی مدد نہیں کریں گے تو ہم سے کہا گیا تھا کہ پھر اینٹ اور پتھر کے جو ہے وہ دور میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. کھلم کھلا ہم کو دھمکی دی تھی, یا تو دھمکی کے تحت ہم نے گردن جھکائی ہے, ہم نے ان کی مدد کی ہے. یقولون نفسان تصیبنا دائرہ, کہتے ہیں کہ گردی سے زمانہ کہیں ہم پر نہ آ جائے, اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے نا تو ہم مر جائیں گے نا, ہمیں مار دیا جائے گا, لہٰذا ہم مرنا نہیں چاہتے, لہٰذا ہم نے جو ہے ان سے بے وفائی کر دی. فاصل اللہ ان یاتی بالفتح, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب فتح لے آئے, حقیقت لے آئے. اور امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ کہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا, اور اس کا اولین جو ہے قائم ہونے کی جگہ یہ افغانستان ہی بنے گی. ظاہر بات ہے یہ بہت بہت قیمتی خون ہے جو یہاں پر دیا گیا, یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں پر جہاد کیا انہوں نے پہلے رشیا کے خلاف, اور اب جو مزید وہاں جاری ہے, یہ جان لیجئے کہ جو مقدس خون ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور یہ واقعہ یہ کہ رشیا کے خلاف ہو یا ابھی بھی جاری ہو, الزام لگایا جائے ٹھیک ہے امریکہ کی مدد کے تحت اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا, لیکن جو لوگ وہاں پر آ کر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے, وہ چاہے عرب ہوں یا اور لوگ جو آئے, وہ سارے کے سارے مخلص تھے اور آج بھی مخلص ہیں الحمدللہ. لہٰذا یہ خون جو وہاں پر زمین پر گڑا ہے, اللہ نے چاہا تو وہاں پر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ انقلاب برپا ہو کے رہے گا, اور افغانستان ہی وہ جگہ ہوگی سب سے پہلے کہ جہاں پر اللہ کا دین غالب ہوگا ان شاء اللہ العزیز. فاصل اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده, یا پھر اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین, تو یہ لوگ جو آج بڑی ڈالر اور امریکہ کی محبت کی ڈینگے بانٹتے ہیں, وہ لوگ یقینی طور پر پھر جو ہے وہ ندامت فیوز بھی ہو علامہ اثر, تو وہ ہو جائیں اس پر جو وہ چھپاتے ہیں, فی انفسیم, اپنے جیوں میں, نادمین, ندامت والے بن جائیں. ویقول الذین آمنوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ, اور پھر کہیں گے وہ لوگ جو واقعتاً ایمان لائے تھے, احا اللہ الذین اقسموا باللہ جادہ ایمانہم, یہ وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر اللہ کی کہا کرتے تھے, انہم لمعکم, کہ یقیناً تم ان کے ساتھ ہو, حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, تو تم کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ سارے کے سارے خسارہ پانے والوں میں چلے گئے. اب اس کے بعد آیت نمبر 54 اور 55 قرآن حکیم کا اہم مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے. پانچ صفات ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو کوئی بھی اس کے دین سے پھر گیا, مرتد ہو گیا, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے تقاضے ادا نہیں کیے, یا پھر یہ کہ دین سے مرتد ہو گیا, دین ہی چھوڑ دیا, تو وہ جان لے اچھی طرح, فسوف یاتی اللہ بقوم, تو عن قریب اللہ سبحانہ وتعالی لے آئے گا ایسی قوم کو, یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کو. اور اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات ذرا سنیے, یحبہم ویحبونا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ وہ لوگ ہوں گے وہ انہیں محبوب رکھے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, ویحبونہ, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لہٰذا ان کی یہ بنیادی صفات ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کو پسند کرے گا, اللہ پاک ان سے محبوب ان کو محبوب رکھے گا, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے. وہ حق اور باطل کی کشمکش کے دوران یہ وہ لوگ ہوں گے جو واقعتاً اللہ کو اپنا محبوب, اللہ کو اپنا خالق مالک الہ مانیں گے, اور دنیا میں کسی سے نہیں ڈریں گے. اذلۃن علی المومنین, اللہ سے تعلق پہ یہ ہوگا کہ اللہ سے محبت کریں گے, لہٰذا اللہ ان سے محبت کرے گا. آپس کا تعلق کیا ہوگا ان اہل ایمان کا؟ اذلۃن علی المومنین, اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم نرم چارہ. اعزۃن علی الکافرین, کافروں کے حق میں انتہائی تنخو, بہت سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. واللہ واسع علیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور بہت ہر شے کا جاننے والا ہے. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے, ہمارا محب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جائے, لہٰذا اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرے. اور اللہ سے محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو مسلمان ہیں ان سے آپس میں محبت ہو. بہت ہی پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے, ہو حلقہ یارا تو بڑے سم کی طرح نرم, ہو رزم حق سے باطل تو فولاد ہے مومن. لیکن ہمارا طرز عمل, ہماری حکومت کا پھر میں عرض کروں گا, بالکل اپوزٹ تھا. ہم نے اہل ایمان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا, فل ٹائم سپورٹ کیا. 57,000 پروازیں ہیں جو ہمارے اس پاک سرزمین چھوڑ کر گئیں, اور افغانستان کو جو ہے وہ درم برم کرنے میں پوری طرح ہم نے ان کو سپورٹ کیا, اور ان کے حق میں ہم کیا نرم تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھا, بش صاحب آئے تو ہم جھکے جا رہے ہیں, دم ہلائے جا رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا. اسی طرح انڈیا میں جا کر معاہدہ کر کے آ گئے, یہاں پر کچھ ہمیں نہ کشمیر کے حوالے سے بات کی, نہ اتنی حوالے سے بات کی, نہ کوئی انداز کی بات کی, لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جھکے جا رہے ہیں اس کے سامنے. بہرحال کتا تو ہمیں کہہ دیا گیا, وہ تو سب کے سامنے انہیں چھاپ بھی دیا. ڈاگ کے نام سے پاکستان کا میپ بنا ہوا ہے, اس کتے کے اوپر کہا جا رہا ویل ڈن بوائے, بوائے کہا اس کو, ان کے یہاں کتا بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. ہم نے کہا جناب ہمیں کتا کیوں کہہ دیا, ہم کتے تھوڑا ہی ہیں. لیکن حقیقت حال یہ کہ ہم نے کتوں سے بدتر عمل کیا, پکڑ پکڑ کے ہم دے رہے ہیں لوگوں کو, جناب یہ آپ کا شکاری ہے ہمارے. اور آپ نے وہ کارٹون دیکھ لیا ہوگا, کیا واویلا کیا ہم نے, منہ میں جو ہے ایک شخص کو دکھایا گیا عربی, ایک تھا مجاہد, اور کہا ویل ڈن بوائے, ناؤ سرچ فور دا بن لادن, اب بن لادن کی سرچ کرو, تم نے بہت اچھا کیا ہمارے لے کر آئے. تو گویا یہ کردار ہے ہمارا اکثر و بیشتر جو نظر آ رہا ہے. اس کے برعکس اہل ایمان کا کردار کیا ہوگا؟ اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کرے گا. اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم خو ہوں گے, اہل ایمان سے محبت کریں گے, اپنی قربانیاں ان کے لیے ہوں گی. کافروں کے خلاف سخت ہوں گے. ہو ہلکا یارا تو ہو ہلکا یارا تو برے سم کی طرح نرم, ہو رزم حق کو باطل تو فولاد مومن. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اے مسلمانوں ڈرو نہیں, جہاد جاری رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں, اور گھبراؤ نہیں, ایان دیو سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بہت ہی پیارے اشعار ہیں یہ نعیم صدیقی صاحب کے, اسی حوالے سے یہ آیت مبارکہ آج میرے اور آپ کے لیے امید کی ایک کرن ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا ولی ہے, کارساز ہے, اس کا رسول. والذین آمنوا, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے, لہٰذا جس کا کارساز, جس کا ولی اللہ بن جائے, پھر اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو تمہارا ولی, تمہارا کارساز, تمہارا پشپنا تو اللہ ہے, اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لوگ جو واقعتاً ایمان لائے ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, اور رکوع کرتے ہیں, بمانے عاجزی اختیار کرتے ہیں, جھکے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. ومن یتول اللہ, اور جو اللہ کو اپنا دوست بنا لے, اللہ سے دوستی کر لے, دوستی کا حق ادا کر دے, ورسولہ, اور اس کے رسول سے دوستی کا حق ادا کرے, ان کی شریعت کے تعلیمات پر عمل کر کے. والذین آمنوا, اور اہل ایمان سے دوستی کا قضا کرے جب ان کو مصیبت میں چھوڑے نہ بلکہ ان کی مصیبت ان کا ساتھ دے, تو جان لو اچھی طرح یہ بہت عظیم آیت مبارکہ ہے, پیشن گوئی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت, اللہ کی حزب ہی غالب ہونے والی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا. لیکن بھائیو یہ دین صرف خواہشات سے غالب نہیں ہوگا, نہ دعاؤں سے ہوگا نہ خواہشات سے ہوگا, اس کے لیے تو بہرحال وہ جد و جہد کرنی ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے کی, اپنا خون دینا ہوگا, اپنی بہترین صلاحیتیں لگانی ہوں گی, تب کہیں جا کر یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ دین کا غلبہ ہوگا, ورنہ ظاہری بات ہے ذلت اور رسوائی اور بڑھے گی. ابھی تو اور معاملات ہیں تشدد کے اور خدا نہ خاصہ عذاب کے جو ہم پر آنے والے ہیں اگر ہم نے اپنی روش درست نہیں کی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. میں نے اپنی سے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ متن ہو جائے, لیکن چار رکوع کر سکا, بہرحال چار رکوع سنیں گے ہم آٹھ رکعت تراویح میں.